بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحيح البخاري كتاب الاعتصام والسنة. اس کو یاد ہے گزشتہ ہفتے کو جو حدیث چھوڑ دی تھی میں نے وہ کون سی تھی؟ کون بتائے گا؟ اس کو یاد ہے؟ انعام ملے گا اس کو. صحیح بخاری جس کے بارے میں آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ سچی اور معتبر کتاب جو صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری ایسی کتاب ہے جس سے قرآن مجید کو سب لوگ مانتے ہیں اور قرآن مجید متنازع نہیں ہے. اسی طرح صحیح بخاری بھی غیر متنازع ہے. اس کو بھی ہر فرقہ مانتا ہے کہ ہاں صحیح بخاری قطعی صحیح ہے قرآن مجید کے بعد. جس طرح کہ قرآن مجید کی بعض آیات کو بعض فرقے نہیں مانتے عملاً، زبان سے تو کہتے ہیں عملاً نہیں مانتے، ایسے صحیح بخاری کی بعض احادیث ہیں جن کو وہ کہتے ہیں صحیح بخاری صحیح ہے مگر ان احادیث کو عملاً نہیں مانتے. قدر مشترک ہے یہ بات. انکار دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو آدمی زبان سے انکار کرے اور عمل سے بھی نہ مانے، ایک تو یہ انکار ہوا. ایک انکار ہوتا ہے کہ زبان سے تو مانتا ہے عملاً اس کو چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی انکار ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، عمل کے میدان میں فرقے جو کلمہ گو ہیں ان تمام کے درمیان ہر چیز جو کہ قرآن حدیث کے اندر آتی ہے اس کو وہ مانتے ضرور ہیں، لیکن جب ان سے کہتے ہیں عمل تو کرتے نہیں ہیں تو یہاں آ کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن جماعت المسلمین جو ہے وہ قول سے بھی مانتی ہے اور عمل سے بھی مانتی ہے. کوئی ایسی حدیث نہیں وہ پیش کر سکتے جس کو ہم بیان کرتے ہوں اور ہمارے عمل میں نہ ہو، سوائے اس کے کہ وہ حدیثیں ہوں جو تعزیرات میں آتی ہیں یا وہ آیات جو تعزیرات میں آتی ہیں. ان کو ہم اس لیے نہیں مان سکتے کہ ہم کسی کی حکومت پہ رہتے ہیں، ان کو ماننے کے لیے ہمیں اپنی حکومت درکار ہے. مثلا چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹنا ہم نہیں کاٹ سکتے، کیونکہ اگر ہم کسی کا ہاتھ کاٹ دیں، آپ میں سے کسی کا ہاتھ کاٹ دیں جو کہ میرے ہاتھ پر بیعت شدہ ہے، بیعت کی ہوئی ہے، جماعت کا آدمی ہے، لیکن جب اس کا ہاتھ کٹے گا نا تو اس کو 100 بہکانے والے آ جائیں گے. اگر وہ تھانے میں جا کے رپٹ لکھا دے تو جس نے ہاتھ کٹوایا اور جس نے ہاتھ کاٹا دونوں جیل میں بیٹھے ہوں گے. اس لیے ان ایسے اعمال پر جو تعزیرات میں آتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ہونی چاہیے, اور حکومت کی روشنی میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کیا. آپ جب مکی زندگی میں تھے, حکومت قائم نہیں تھی جماعت مسلمین کی, تو اس موقع پہ اس قسم کے قوانین نہیں عمل کیے گئے, اور اتارے بھی گئے جبکہ حکومت قائم ہو چکی تھی, اسٹیٹ بن چکی تھی. جملہ معترضہ تو صحیح بخاری کے بارے میں اگر آپ سے کچھ سوال کرے اب, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 250 سال کا شاخسانہ اور 150 سال کا ساخشانہ یہ سب بیکار کی بات نہیں ہے. یہ شاخسانے جو ہیں یہ صرف نہ ماننے کی راہیں ہیں. بھائی صحیح بخاری کبھی بھی لکھی گئی, جیسے میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ صحیح بخاری ان تمام مخطوطوں کا مرکب ہے جو الگ الگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تھے. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا صحیفہ امام منبہ کے پاس صحیفہ تھا, ایسے اور عمر بن عاص تھے, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھے, حضرت معاذ بن جبل تھے, علی بن ابی طالب تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. ان تمام لوگوں کے بارے میں نے بتایا تھا, ان سب کے پاس احادیث لکھی ہوئی تھیں, لیکن امام بخاری نے صرف یہ کیا کہ ان تمام احادیث کو ایک جگہ پہ لا کے جمع کر دیا. جمع کرنے میں تو کہہ سکتے ہیں 150 سال لگے, لیکن احادیث تو لکھی ہوئی تھی. احادیث تو 1400 سال پہلے آپ نے لکھائی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جیسے میں نے بتایا تھا کہ پہلے قرآن مجید کی آیات اور احادیث ساتھ ساتھ لکھتے تھے برابر برابر. آیت لکھ لی, آیت ہوتی تو آیت لکھ دی, حدیث ہوئی تو حدیث لکھ دی. صحیح مسلم میں ہے یہ, لیکن میں بعد میں فرمایا آپ نے صحیح مسلم میں یہ ہے کہ ان کو الگ الگ لکھا جائے, آیات کو الگ درج کرو اور احادیث کو الگ درج کرو. پھر ایسا کام شروع ہوا, اس میں پھر الگ الگ صحابہ کرام حدیث لکھا کرتے تھے. ان جو وہ جو حدیثیں تھیں الگ الگ, انہیں احادیث کا مرکب ہے صحیح بخاری. یہ الگ بات ہے کہ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلے درس میں کہ صحیح امام بخاری نے تب عام لوگوں کے لیے آسانی کر دی کہ جیسے کتاب الوحی بنا دی تو کتاب الوحی میں وہ باتیں بتائیں جو وحی کے بارے میں ہے, کتاب علم بتایا تو علم میں وہ باتیں ہیں جو علم کی ہے, کتاب الایمان جب بنائی تو اس میں وہ حدیث لائیں جو ایمان کو تازہ کرتی ہیں, ایمان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے ان کے سننے سے. اس کے بعد پھر کتاب التیمم غسل ہے, وضو ہے, کتاب الصلاۃ ہے, پھر اس میں بھی چیپٹرس ہیں الگ الگ, کتاب الحج ہے, کتاب الجنازہ ہے, کتاب الصوم ہے, کتاب البیوع ہے. اس طرح تمام کتابوں کو باندھتے چلے گئے, اور ان کے پھر ابواب بھی باندھ دیے امام بخاری نے کہ پڑھنے والے کو دشواری نہ ہو اور اس کی ذہنی آزمائش بھی ہو, جب وہ باب پڑھے تو اس کو معلوم ہو جائے کہ اس باب کے نیچے کون سی حدیثیں آئیں گی, اس باب کے زیر میں کون سی حدیثیں ہو سکتی ہیں. تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو امام بخاری نے نمبر لیا, اور ان کے بعد سب نہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے, ان کی تقلید کرتے ہوئے اس کام پر کام کو کیا انجام دیا. صحیح بخاری کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ صاحب وہ تو 250 سال بعد لکھی گئی تھی. ہاں, لکھنے والی بات تو صحیح ہے کہ 150 سال بعد لکھی گئی, لیکن احادیث تو موجود تھی نا, اتنے کہ احادیث انہوں نے خود گھڑ لی تھی. نہیں, احادیث بھی لکھی ہوئی تھی, ان تمام کو جمع کیا جیسے میں نے بتایا. ان میں وہ روات جو اعلیٰ درجے کے تھے, جو ثقہ ترین امام وغیرہ تھے, ائمہ تھے, ان تمام کو لے آئے اپنی صحیح بخاری میں, اور صحیح بخاری لکھ کر انہوں نے کہا مقدمہ فتح الباری میں, جو میں نے صحیح بخاری میں احادیث درج کی ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف یہی صحیح حدیثیں ہیں, نہیں, اس کے علاوہ بھی لاکھوں حدیثیں صحیح ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم ہے, ابو داؤد ہے, نسائی ہے, ترمذی ہے, ابن ماجہ ہے, دارمی ہیں, بہت سے مسنداد ہیں, ان تمام میں احادیثیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ صحیح بھی ہیں اور اس میں ضعیف بھی ملتی ہیں. لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم, یعنی امام مسلم نے امام بخاری کے بعد صحیح مسلم مرتب کیا, مگر باب نہیں باندھے تھے انہوں نے, باب کسی نے بعد میں باندھ دیے ہیں. ہاں, یہ ضرور تھا کہ امام مسلم نے کتابیں باندھی تھیں اور کرابے باندھ کر پیش کر دیا تھا. لیکن امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو امام بخاری کا شاگرد تصور کرتے تھے. یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, یاد ہونا چاہیے. تو طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ماشاءاللہ علم دین حاصل کر رہے ہیں, اور جو آپ مہینے مہینے جو آتے ہیں ان کو بھی ہیں اس میں. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو 15 دن کا درس بھی سنتے ہیں صحیح بخاری کا. تو معلوم یہ ہوا کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ امام بخاری کو شیخ کہتے تھے. کوئی بات پوچھ رہے کہتے یا شیخ ذرا دیکھنا یہ کیسی حدیث ہے, اس طرح بات کہہ کے امام بخاری کو مخاطب کرتے, اور امام بخاری بھی ان کی بہت قدر کرتے تھے. دونوں ساتھ پڑھتے تھے, دونوں کلاس فیلو ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی امام بخاری کو فن حدیث سے بڑا عبور تھا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو صحیح بخاری اس طرح یاد تھی جیسے کسی بچے کو قل واللہ یاد ہو. قل واللہ ہر بچوں کو یاد ہوتا ہے, یاد ہے, آپ جانتے ہیں, اتنی مشہور اور معروف آیت ہے سورۃ القرآن مجید کی. تو معلوم یہ ہوا کہ فن حدیث پہ عبور تھا. اسی وجہ سے امام بخاری نے جو صحیح بخاری مرتب کی ہے اس نے ان تمام فنونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو درج کیا. آج تک اس میں صحیح بخاری میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے, اور نہ آئندہ ہوگی, کیونکہ صحیح بخاری کی حدیثیں محدود اور احاطہ ہو چکا ان کا. احاطہ ہونے کے بعد نہ اس میں حدیث شامل کی جا سکتی ہے اور نہ نکالی جا سکتی ہے. میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ ابواب جو ہیں وہ صحیح بخاری نہیں ہیں. اگرچہ صحیح بخاری میں ہیں اندر, لیکن وہ صحیح بخاری نہیں ہیں. ابواب, باب کی جمع ابواب. ابواب کے اندر کیا کرتے ہیں, امام بخاری کے کچھ طریقہ کار ہیں. ایکٹیو وائز پیسو وائز پڑھا ہوگا آپ نے انگریزی میں, مجہول و معروف. وہ کیا کرتے تھے کہ جب کسی حدیث کو ضعیف ثابت کرنا ہے ان کو, اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری کے معیار کو نہیں پہنچتی ہے, تو اس کو وہ مجہول کے صیغے سے استعمال کرتے ہیں. تو آپ پڑھنے والا سمجھ جائے گا کہ اس میں کوئی کلام ہے روایت پہ. اب وہ آپ کا کام ہے کہ اس کو ڈھونڈے اور کلام کو دور کر دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کام کو انجام دیا اور صحیح بخاری کے لیے شرح فتح الباری لکھ دی. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جو ایسی حدیثیں جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجہول کے خیگے سے استعمال کیا ہے, وہ اس کو ڈھونڈتے ہیں, پھر بتاتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے یا یہ روایت صحیح ہے. صحیح ہونے کے باوجود بھی وہ صحیح بخاری کے معیار کو نہیں پہنچتی, اس لیے وہ باب میں آئی. اگر وہ معیار کو پہنچتی ہوتی, باتیں نہیں, ان کو یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ حدیث کی سند کے اندر جو آ رہی ہے سند, اس میں کون سا راوی ایسا ہے جو امام بخاری کے معیار کو نہیں پہنچتا, اس لیے وہ اس پہ جرح ہوتی تھی. مگر جرح ایسی ہے کہ وہ حدیث حسن ہو سکتی ہے, صحیح ہو سکتی ہے, مگر پھر بھی صحیح بخاری کے معیار کو پورا نہیں کرتی ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کے متوفی امام مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے تفسیر عزیز مرتب کری, اس میں انہوں نے حسن حدیثیں نہیں لی. کیوں نہیں لی؟ اس لیے کہ فن حدیث والے جانتے ہیں کہ حسن حدیث پہ کسی نہ کسی راوی پہ کلام ہوتا ہے. اس میں بھی ہوتا ہے کہ بعد موقع پہ حدیث لے غیر ہی ہوتی ہے, حدیث لے ذات ہی ہوتی ہے. حسن حدیث ہوگی لے غیر ہی, تو وہ دوسری طرق سے اس کو حسن بنایا گیا. لے ذات ہی ہے کہ اس کی اپنی جو راوی ہیں انہی کی ذات پر اس کو حسن قرار دیا گیا. ایسے صحیح لے غیر ہی, صحیح لے ذات ہی, ایسے اس میں بھی ہے, اس میں بھی ہے, دونوں میں ہوتا ہے یہ. مگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باتیں تو ہمارے دماغ سے اوپر جا رہی ہیں, ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم تو درس سننے آئے تھے, احادیث وغیرہ سننے کے لیے آئے تھے. یہ بھی چیزیں ایسی ہیں, کام کی ہیں, آپ کو آنی چاہیے اور آپ کو یاد کرنا چاہیے ان کو بھی, کیونکہ آپ کو ہر پہلو سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے باہر, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں, نہیں یہ ضعیف ہے صاحب, ہم نہیں مانتے اس کو, تو اب آپ بتائیں گے بھائی کیسے ضعیف ہے. اور اللہ تعالیٰ ان پہ بہاروں کا گن برسائے. مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ, انہوں نے ایک نئے طریق سے سب کو جواب دیا اور سب کا منہ بند کر دیا. انہوں نے وہ اعتراض قرآن مجید کے آیتہ نکالا جو حدیث پہ آ رہا تھا. اگرچہ اعتراض وہ ماننے کے لیے نہیں تھا, لیکن بعد ایسے معتدین تھے باہر معتدین, انہوں نے ایسا کہا دیکھو جی صاحب اس پر یہ اعتراض ہے, سمجھے جی؟ تو اس طرح ہوتا ہے. تو ان کو بتایا کہ نہیں صاحب دیکھیں یہ اس میں تو قرآن مجید میں بھی ہے. اس طرح سے آپ دیکھیں گے ایک صاحب نے اعتراض کیا صحیح بخاری کی حدیث پر کہ یہ بھی کیا حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے, آپ سفر میں تھے, آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دیا, انہوں نے لے لی, سب سو گئے, وہ بھی سو گئے. جب اٹھے تو دھوپ نکل آئی, فجر کا وقت جاتا رہا, نماز قضا ہو گئی, جب آپ کو دھوپ لگی تپش تو آپ اٹھے اور کہا کہ یا بلال تمہاری بات تمہارا عہد کہاں گیا, تم نے مجھ سے عہد کیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز نے آپ کو سلایا وہ اس نے مجھے سلا دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں نبی علیہ السلام کی شان پہ حرف آتا ہے کہ یہ بھی نبی کہتے کہ نماز رہ گئی اور سو گئے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ایک فطرتی چیز ہے یہ, اور نبی علیہ السلام انسان تھے, ان سے اس قسم کی بات اگر ہو بھی گئی ہے تو وہ ہمارے لیے آسانی ہے, آئندہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہے, آپ یوں کیوں سوچتے؟ وہ نہیں مان رہے تھے. تو میں نے ان کو ایک آیت پیش کری, اسا آدم فغوا, اسا آدم رب فغوا, آدم نے اللہ کی رب کی نافرمانی کی اور گمراہ ہو گئے. میں نے قرآن مجید کی اس آیت کو کیا کہیں گے آپ, یہاں تو آدم علیہ السلام کو نافرمان قرار دیا گیا اور راستہ بھٹک گئے, گمراہ ہو گئے, کیا کہیں گے؟ آیت کو نکال دیں؟ چپ نہیں, میں سوچوں گا. میں یہاں کی سوچتے ہیں آپ, صحیح بخاری کی حدیث میں سوچتے نہیں ہیں اور آیات پہ سوچیں گے آپ؟ یہ نا انصافی ہے. میں نے کہا انصاف کریں اور ابھی جواب دیں مجھے آپ. اسی طرح مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ذہین آدمی تھے, بلکہ ایک قسم کے مجدد تھے. وہ جو ابو داؤد کی اور احمد کی صحیح حدیث ہے کہ ہر 100 سال کے بعد تقریباً اللہ تعالیٰ کے ایک ایسا آدمی بھیجتا ہے جو دین کو اثر نو زندہ کر کے چلا جاتا ہے, ان میں شمار ہوتا ہے ان کا, مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ. آپ جانتے کہ تمام جگہ پہ فرقے فرقے تھے, کہیں جماعت مسلمی کا نام لینے والا نہیں تھا, ہمیں تو نہیں پتا, ہمارے علم میں کہیں کچھ دکھائی نہیں دیا. انہوں نے آ کے جماعت کو زندہ کیا اور بڑی مشکلیں جھیلی, بڑی پریشانیاں اٹھائیں. جو لوگ جماعت کے شروع کے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو, وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی بہت دشواریاں اٹھائی ہیں, اور پھر اس کے بعد اللہ نے باہر دی. کیا آپ سب بیٹھے ہیں؟ یہ سب انہی کا مرہون منت ہے, مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس طریقے سے اب یہ چیز جو زندہ ہو چکی ہے, وہ دین جو اب وہ احیا ہو چکا ہے, اس کے لیے انشاءاللہ اب خاطر خواہ آپ کو زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تقریباً کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں, جوابات دیے گئے ہیں. آپ کو کہیں مسئلہ پیش آتا تھا آپ تفہیم اسلام دے سکتے ہیں, برہان المسلمین دے سکتے ہیں, اور کوئی ایک سوالات ہے تو اس کے ویسے جوابات دلوا سکتے ہیں. الحمدللہ ہر معاملے میں جماعت کا معاملہ جو ہے دینی لحاظ سے ٹھیک چل رہا ہے. فتنے آتے رہتے ہیں اور فتنے چلتے رہتے ہیں, یہ تو آپ پتا دوری فتنوں کا ہے. کیا سمجھے آپ, 4 آدمی جاتے ہیں 8 آ جاتے ہیں, 50 جاتے ہیں 100 آ جاتے ہیں, 100 جاتے ہیں 1000 آ جاتے ہیں, یہ چلتا رہتا ہے. تو صحیح بخاری پر جو چوٹ کی جاتی ہے, صحیح بخاری پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں, وہ محض اعتراضات ہیں اور اصل میں وہ حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ صحابہ اکرام سے احادیث منتقل ہوئی تابعین پر, تابعین سے منتقل ہوئی تابعین پر, اور تابعین سے منتقل ہوئی محدثین پر, اور محدثین نے الحمدللہ کتابیں لکھ ڈالی. جو فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ موجود والے جو لوگ حاضر ہیں موجود ہیں ان کے مقابلے میں جو حاضر نہیں ہیں وہ زیادہ محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں. وہ مثال محدثین کی ہے کہ انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی اور ہر چیز پر بحث کی ہے. کوئی سنت اگر چھوٹ گئی ہے تو چھوڑا نہیں ہے ان کو, انہوں نے اس پہ کتابیں لکھ ڈالی. مطلب جیسے ہاتھ باندھنا ہے رکوع کے بعد, اگر یہ سنت تھی تو کب چھوٹی؟ اس پہ کتابیں کیوں نہیں لکھی گئی؟ محدثین نے اس پہ اعتراض کیوں نہیں کیا؟ نہیں ایسا نہیں بات, سکتہ چھوڑ دیے گئے تھے, سکتہ سے باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں اور محدثین نے اس پہ باب باندھے کتابیں لکھی اور اس کے باقاعدہ اس کی وضاحتیں کری. جز الفتین جز القراءات جو ہیں وہ کتابیں امام بخاری امام بیہقی نے لکھی. تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اب جو ہے صحیح بخاری جو ہے وہ الحمدللہ قطعی و صحیح ہے. یہ انہی احادیث سے مرتب کی گئی ہے جو احادیث صحابہ اکرام کے پاس تھیں, اور صحابہ اکرام سے تابعین نے لی, تابعین سے تبع تابعین, اور پھر محدثین سے لیتے. آج ہمارے ہاتھ میں صحیح بخاری اور حدیث کا ذخیرہ موجود ہے.